شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، درود اور سلام و پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین، پروگرام مہمان خدا کے ساتھ نصرت عباس کم اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یہ مہینہ جہاں پر انسان کے نفس کو قابو کرتا ہے، یہ مہینہ جہاں انسان کو قرآن کی طرف توجہ دلاتا ہے، وہیں پر اس مہینے میں اور بہت ساری خصوصیات ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر شخص اپنے آپ کو خدا کے لیے جو بھی کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کر آتا ہے؟ قطعاً وہ شرماتا نہیں، اپنی ذات سے اپنے معاشرے کے سٹیٹس کو مد نظر نہیں رکھتا اور ایک ہی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اس صف میں کھڑا ہو کر خدا کی عبادت کرتا ہے، چاہے فقیر ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کوئی ملک کا وزیر ہو، چاہے کوئی بادشاہ ہو، سب اس مہینے کے اندر خدا کی بارگاہ میں یکساں ہو جاتے ہیں، ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور اس کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی طریقہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ سے گزر جانا ہو، چاہے وہ اپنی بہت ساری چیزیں دوسروں کو دے دینا ہو۔ جی ہاں، یہ مہینہ انسان کے اندر وہ کمالات پیدا کرتا ہے کہ جو عام دنوں کے اندر انسان کے اندر وہ کمالات نہیں رہتے۔ آج جو ہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان جو ہے وہ ہمدردی اور مساوات کا مہینہ ہے۔ اسی موضوع پر آج ہم گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید ناظرین آپ کو پروگرام مہمان خدا میں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے اس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم نے دعوت دی ہے مولانا حجت الاسلام و مسلمین سید سبتین عباس رضوی صاحب کو۔ خوش آمدید مولانا صاحب، بہت شکریہ کہ جو ہے وہ آپ ہمیشہ کی طرح ہمارے اس پروگرام میں موجود ہیں۔ جہاں پر آپ نے مختلف پروگرام میں تزکیہ نفس، قرآن اور ان موضوعات پر جو ہے وہ ہمیں بہت ساری معلومات جو ہے وہ فراہم کی، میں چاہوں گا کہ خود اسلام کی روشنی میں یہ جو مہینہ ہے کس طرح ہمیں ہمدردی اور مساوات کی طرف لے کر جاتا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ حق تو یہ ہے کہ حق تیرا ادا نہ ہوا۔ ماہ مبارک رمضان حقوق پروردگار کی ادائیگی کا مہینہ ہے، اس سے جو شعائیں پھوٹتی ہیں اور اس شعا کے اندر جو سب سے دلچسپ اور دلپذیر شعا ہے وہ ادائیگی حقوق بندگان ہے، کہ حق پروردگار ادا کرنے سے انسان معراج پہ نہیں پہنچتا ہے، انسان صرف اور صرف خدا کی اطاعت اور عبادت کرنے سے انسان کامل نہیں بنتا ہے، بلکہ جب تک وہ خدا کے بندوں کے حقوق رائٹس کو کما حقہ کما کان جیسا ہونا چاہیے ویسے ادا نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں رمضان ممکن ہے کہ یہ ایک اچھا بندہ ہو سکے، لیکن یہ ایک اچھا محبوب اور ایک اچھا معشوق پروردگار نہیں بن سکتا۔ ماہ مبارک رمضان، کہتے ہیں نا کہ اس دنیا کی تقسیم جو ہے بڑی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تم کو مختلف قبیلوں سے اور الگ الگ لوگوں کے درمیان پیدا کیا ہے، الگ الگ رنگوں میں پیدا کیا ہے، لتعارفوا، تاکہ پہچانے جاؤ، ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور تمہارا جو امتیاز ہونا چاہیے، تمہارے درمیان جو فرق ہونا چاہیے اور کیٹیگریز جو ہونی چاہیے وہ دنیاوی سہولتیں نہیں ہونی چاہیے، دنیاوی آلائشیں اور دنیاوی مال و مکنت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے درمیان جو معاشرے اور سماج میں بٹوارا ہے، کون بڑا ہے، کون اہم ہے، کون مہم ہے، کس کا احترام زیادہ، انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں وہی زیادہ قریب و بزرگوار ہے، وہی قابل احترام ہے جو جتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے سامنے بہترین پیٹ اور بہترین راہ بنائی تھی انسانی معاشرے کی تقسیم کے لیے، کہ تقویٰ اور ایمان و کردار کے اعتبار سے جس کے اندر بھلائی و اچھائی ہو وہ بہتر و افضل ہے، چاہے وہ کہیں کا ہو، کیسا بھی ہو، کسی بھی شعبے اور کسی بھی قبیلے اور رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ لیکن زمانہ اللہ، جب یہ دنیا اللہ کی اطاعت سے باہر نکلی اور طواغیت یعنی دشمنان خدا کے ہاتھ میں چلی گئی، تو اب انہوں نے دنیا میں افضل اور غیر افضل، اچھے اور برے کا جو ترازو رکھا، جو معیار رکھا، وہ بھی دنیاوی رکھ دیا ہے۔ کس کے گھر میں دنیا کے امکانات ہیں
زیادہ ہیں،
کس کے گھر میں بہترین فرش ہے، کس کے گھر میں ٹی وی ہے، کس کے گھر میں بہترین خوراک ہے، کس کے پاس گاڑی ہے، کس کے پاس بلڈنگ ہے، کس کے پاس اچھے سے اچھے کپڑے ہیں، جتنی بھی دنیاوی نعمتیں اور دنیاوی آلائشیں اور اسباب و سامان، وہ سبب بن گیا انسانوں کی تقسیم کا۔ ماہ مبارک رمضان آیا اور آنے کے بعد اس نے اس خلیج اور اس خلا کو پاٹنے کی کوشش کی، اور وہ اس طریقے سے پاٹا کہ آواز دی کہ، اور سب سے بڑا جو فرق ہوتا ہے وہی ہے کہ غریب انسان زندگی بھر روٹی کو ترستا رہتا ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مشکل کیا ہے؟ روٹی اور کپڑا ہے اور مکان ہے۔ ایک وقت انسان بغیر مکان کے رہ سکتا ہے یا مختصر کپڑوں میں جی سکتا ہے، لیکن بغیر روٹی کے یعنی بغیر کھانے کے نہیں جی سکتا ہے۔
یعنی ضرورت اولیہ
جی، پہلی فرسٹ ایڈ ہے، پہلی ضرورت اگر یہ نہیں تو انسانیت تباہ و برباد ہو جائے، اصلا مر جائے گا انسان۔
صحیح۔
اللہ تعالیٰ نے آنے کے بعد سب سے پہلی بات جس کے اوپر انگلی رکھی کہ یہاں سے اصلاحات کی شروع ہونی چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک رمضان نے اسی امتیاز کو ختم کر دیا، اسی ڈفرینس کو مٹایا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو ناطق پروردگار ہیں اور صادق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، آپ ایک طولانی حدیث میں فرماتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن، انما فرض اللہ الصیام لیستوی به الغنی والفقیر، تا اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو اس لیے فرض کیے تاکہ برابر کر دے اللہ غنی اور فقیر کو، وہ کیسے؟ جو غریب ہے وہ ہمیشہ بھوک کے آگ میں جلتا رہتا ہے، پیٹ کے جہنم میں، پیٹ کی بھٹی میں دھکتا رہتا ہے، بھوک پیاس فاقہ۔ دنیا میں بڑی عجیب و غریب بات ہے، کہتے ہیں نا کہ بعض وقت لوگ غریبوں سے ہمدردی کرتے ہیں، آج جو بڑے بڑے عالمی ادارے ہیں یونیسکو وغیرہ، غریبوں سے ہمدردی کیسے کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، بہترین سینڈوچ لیتے ہیں، اے سی چل رہا ہوتا ہے، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے اوپر کوئی ایسی ڈاکومنٹری فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں جہاں صومالیہ کے لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہم ہمدرد ہیں غریبوں کے۔ یہ آج اس وقت ماڈرن طریقہ ہے ہمدردی کا انسانوں سے، مساوات کا انسانوں سے۔ اسلام نے کہا نہیں، جب تک تم خود بھوک کے آگ میں نہیں جلو گے، جب تک خود پیاس اور تشنگی کی بھٹی میں تم جب تک خود نہیں دھکو گے، تب تک تمہیں ان کے درد اور ان کے علم کا احساس نہیں ہوگا۔
اسی گفتگو کو مولانا صاحب جاری رکھتے ہیں۔ جی ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے کہ کس طرح ماہ رمضان ہمیں مساوات اور ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ماہ مبارک کا مہینہ اور اس میں ہمدردی اور مساوات۔ جی مولانا صاحب، آپ بیان کر رہے تھے کہ انسان جو ہے وہ اس مہینے میں، یہ مہینہ ہی انسان کو انسان کی پہلی ضرورت یعنی بھوک اور پیاس پلا کر ہر شخص کو برابر کھڑا کر دیتا ہے، جبکہ دنیاوی جتنی بھی وہ جو ہیں بڑی بڑی آپ جس کا ذکر کر رہے تھے ایجنسیاں ہیں،
ادارات ہیں،
این جی اوز ہیں، وہ صرف جو ہے وہ اظہار کرتی ہیں،
اظہار ہمدردی کرتے ہیں، اظہار خیال کرتے ہیں۔
جی ہاں،
ان کو ذرا سا بھی کیوں؟ اس لیے کہ مثال میں بعض وقت احساس ہوتا ہے کہ ہم آپ جو ہے جب کولر والی گاڑی میں کبھی بیٹھتے ہیں تو باہر لگتا ہے کہ سبھی ٹھنڈے ہوں گے، جب کہ باہر جو چل رہا ہے اس کا پورا بدن جو ہے پسینے سے شرابور ہوتا ہے، بھوکے جس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے اسے ہر آدمی مطمئن نظر آتا ہے، لیکن جو بھوکا ہوتا ہے اس کا حال اللہ دوسرا ہی جانتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ، امام جعفر صادق اتنا فرماتا ہے کہ اللہ نے فرض کیا روزے کو اور تمام انسانوں پہ فرض کیا تاکہ جو غریب ہے، وہ جو بھوک کی بھٹی میں جل رہا ہے، اور وہ انسان جس نے کبھی بھوک پہچانی نہیں، پیاس کا مزہ چکھا ہی نہیں، اگر وہ بھی اللہ کے حکم سے پورے دن بھوکا اور پیاسا رہے، تب اسے پتہ چلے گا کہ بھوک کا درد کیا ہوتا ہے یا پیاسے کی تکلیف کیا ہوتی ہے، تو اسے اپنے معاشرے میں گھومتے پھرتے تڑپتے
بھوکے
پیاسوں کے اوپر رحم آئے گا، تو وہ فوراً اپنی ضروریات سے ہاتھوں کو کھینچے گا اور ان مظلوموں غریبوں پر مدد کرے گا اور ان کو سہارا دے گا۔ فقیر جب یہ دیکھے گا کہ میں جس فضا میں جی رہا تھا، جس ماحول میں جی رہا تھا، وہاں تو وہی بھوکا رہتا ہے جس کے پاس دنیا نہیں، پیسہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت میں امیروں کو بھی بھوکا رکھا ہے، تو اس وقت اس کا ایمان قوی ہو جاتا ہے کہ نہیں، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، یہ تو دنیا امتحان کے لیے کسی کو دیا ہے، کسی کو نہیں دیا۔ فقیر کا ایمان مضبوط ہوتا ہے روزے کے ذریعے سے، اور وہ شخص جس کے پاس پیسے ہیں، غنی ہے، مالدار ہے، باثروت ہے، اس کے دل کے اندر رحم کی جوت جگتی ہے، رحم کی روشنی جاگتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو مدد کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، آپ دیکھیے کہ اسی روزے کی وجہ سے ہزاروں لوگ کہ جو بڑے بڑے امیر ہیں اور امیر کبیر ہیں، ارب پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، وہ ماہ مبارک رمضان میں آ کے فقیروں کی بستیوں میں لباس بانٹتے ہیں، کھانا بانٹتے ہیں، پانی پینے، جہاں پانی کی ضرورت کم ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، پانی کم ہوتا ہے، وہاں پہ پانی بٹتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سارا مسلمان ایک مشینری کے طور پر، وہ بھی الہی دستورات کے طور پر، وہ سب کے سب ایک ہی دھاگے میں موتیوں جیسے پرو دیتے ہیں، اور پھر کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اور اب یہ دیکھیے، اسلام دوسری طرح آ کے کہتا ہے کہ افطار، اس افطار میں ثواب نہیں ہے کہ جس میں آپ اکیلے کرو، اس افطار میں کھانے کا ثواب نہیں، کھلانے کا ثواب ہے۔ حضور سرور کائنات فرماتے ہیں کہ من افطر او فطر مؤمنا ولو بشقۃ من التمر، اگر کسی نے کسی ایک مومن کو ایک کھجور سے بھی افطار کرا دیا، تو اللہ تعالیٰ اسے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ نتیجہ یہ ہے کہ جب افطار دی جاتی ہے، تو جتنا تقسیمات میں ایک امیر کو ملتا ہے، اتنا ایک غریب کو ملتا ہے، اور سب ایک ہی دسترخوان پہ آ کے اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ ہم سب کے سب ایک ہی سفرہ کرم پہ بیٹھے ہیں، وہ ہے سفرہ کرم پروردگار۔ تو احساس مساوات جاگتا ہے اور اسلامی برادری مضبوط ہوتی ہے۔ رمضان میں کہتے ہیں نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نماز، یہ تو نماز کا تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ماہ مبارک رمضان میں ایک ہی صف میں بیٹھ گئے، ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ گئے محمود و ایاز، اب کوئی آقا نہیں، غلام نہیں، سب کے سب بندے خدا ہیں، زمین پہ بیٹھے ہیں، رزق الہی کھا رہے ہیں، اور وہ بھی ہر انسان منتظر ہے کہ حکم الہی ہو، اذان ہو، افطار کا وقت ہو، تو ہم لقمہ کھائیں۔ یہ ہے احساس حیات بشری۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے ہمدردی کا احساس۔ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے، سختیاں پڑتی ہیں، تب اسے پتہ لگتا ہے کہ پریشانیوں کا درد کیا ہوتا ہے، سختیاں کیا ہوتی ہیں، تو فوراً اس کے اندر ایک ہمدردی اٹھتی ہے کہ میرا مومن بھائی، پہلی بات تو آتا ہے ایک مومن کے حساب سے، مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک اشتر کو جب مصر بھیجا،
اسی گفتگو کو روایت ہے، اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، لیتے ہیں ایک بریک۔
کردوں میں پتھری اور ڈائلسس کے مریض اور ان کا روزہ، یہ ہے آج ہماری گفتگو کا محور۔ ایسا کون ہے جو رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھنے کی سعادت سے محروم رہنا چاہے گا، لیکن صحت کے مسائل سے دو چار افراد اس حوالے سے بے بسی کا شکار نظر آتے ہیں، جبکہ بلند فشار خون، ڈائبٹیز، معدے، جگر کی بیماری، سانس یا گردے کی تکلیف میں مبتلا افراد بھی تھوڑی سی احتیاط کے نتیجے میں بآسانی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی موٹی بیماریوں میں مبتلا افراد روزے کی حالت میں سکون محسوس کرتے ہیں اور کئی قسم کے معمولی امراض سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ آج ہم گردوں میں پتھری کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ بعض افراد یہ شکایت کرتے ہیں کہ روزہ رکھنے سے گردوں میں پتھری بننے لگتی ہے، حالانکہ یہ محض ایک مغالطہ ہے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ روزے کی حالت میں جس کے اندر پانی یا سیال اشیاء کی کمی ہو جاتی ہے، اس لیے گردوں کی پتھری کے علامات نمودار ہونے لگتے ہیں، جیسے گردوں کے مقام پر درد، پیٹ میں درد اور کھچاؤ یا پیشاب کی وقتی رکاوٹ وغیرہ بھی۔ سیال مواد کی قلت کے سبب عموماً گردوں کے مقام پر کھچاوٹ اور درد کی شکایت رہنے لگتی ہے۔ ایسے افراد جنہیں گردوں کی پتھری کی شکایت لاحق ہو یا ماضی میں لاحق رہی ہو، انہیں چاہیے کہ افطار کے بعد پانی کی مقدار وقفے وقفے سے پوری کرتے رہیں۔ جن افراد کی گردوں کے فعل میں کمی آ گئی ہو، ان میں روزہ رکھنے سے پانی کی کمی لاحق ہو سکتی ہے، یا جن کے گردے خراب ہو چکے ہوں اور ان کی خون کی ڈائلسس ہوتی رہی ہے، ان میں دو ڈائلسس کے وقفے میں پوٹیشیم میں اضافہ اور وزن میں زیادتی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کے تیزاب میں بھی اضافے کا امکان ہوتا ہے۔ ایسے افراد اگر افطاری کے وقت یا رات کو زیادہ کھا لیں تو ان کا وزن بڑھ سکتا ہے، جو نقصان دہ ہے۔ لہٰذا ایسے افراد روزہ نہ رکھیں یا اس سلسلے میں اپنے معالج سے مشورہ کریں۔ البتہ وہ افراد جن کا گردہ تبدیل ہو چکا ہے اور وہ صحت مندانہ زندگی گزار رہے ہیں، تو انہیں روزے سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، لیکن وہ بھی اپنے معالج سے مشورہ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔
جی ناظرین، خوش آمدید پروگرام مہمان خدا میں۔ موضوع ہمدردی اور مساوات کی گفتگو جاری ہے، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی مولانا صاحب، آپ روایت نقل کر رہے تھے۔
مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مالک اشتر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو مصر بھیجا تو آپ سے فرمایا، مالک، جہاں تم جا رہے ہو وہاں دو طرح کے انسانوں سے تمہاری ملاقات ہوگی، یا تمہارے بھائی ہوں گے اخوک فی الدین، یا تمہارے دینی بھائی ہوں گے، یا تمہارے خونی اور انسانی بھائی ہوں گے، اور دونوں کی رعایت تم پر ضروری و واجب ہے۔ یہ دستور و پیغام الہی ہے جسے امیر المومنین نے مالک اشتر کو پہنچایا۔ ماہ مبارک رمضان میں جب انسان بھوک اور پیاس اور سختیوں کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے تو یہ حس اس کے اندر جاگ جاتی ہے کہ میں کسی بھوکے کو بھوکا نہ رہنے دوں، کسی بے لباس کو بے لباس نہ رہنے دوں، کسی پیاسے کو پیاسا رہنے نہ دوں۔ یہ حس جب مسلمانی معاشرے میں ہوتا ہے تو یہ مومن کی مدد، حق مومن، برادر مومن کا حق دینے کے نظریے سے ہوتا ہے، لیکن یہی انسان ایک قدم اور آگے بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بھائی، مسلمان اور غیر مسلمان نہیں ہے، ماہ مبارک رمضان ہے، کسی بھوکے کی بھوک برداشت نہیں ہے۔ یہ منظر آپ نے اپنے اپنے شہروں میں، اپنی اپنی مسجدوں کے باہر دیکھا ہوگا، مسلمان، غیر مسلمان، مسیحی، عیسائی، تمام طرح کے لوگ مسجد کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ مسجد کے اندر افطار دی جائے، ان غریبوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ حس کس نے جگائی ہے؟ یہ حس ماہ مبارک رمضان نے جگائی ہے کہ اس درد و الم، بھوک کی درد اور تکلیف کا احساس اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دلایا تو فوراً ہمارے اندر رواداری کا احساس، برادری کا احساس، انسانیت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ یقین مانیے کہ ایک سال رمضان میں میں ایک جہاں تھا اور وہاں باڑھ آئی۔ باڑھ آنے کے بعد ایک خاص علاقہ تھا جہاں پہ اہل ہنود رہتے تھے، ان کا پورا گھر تباہ ہو گیا۔ تو ماہ مبارک رمضان میں میں نے یہ تقریر کیا، میں نے لوگوں سے درخواست کی، میں نے کہا مومنین، ماہ مبارک رمضان ہے، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں پر رحمت نازل کی ہے، اب یہ لقمہ اس وقت تک ہمارے منہ میں اچھا اور بھلا معلوم نہ ہوگا جب تک وہاں اللہ کے بندے بھوکے ہیں۔ اور جس طرح پروردگار عالم مذہب نہیں دیکھتا، قوم نہیں دیکھتا، حضرت موسیٰ نے فرمایا، پالنے والے، تو فرعون کی مدد کرتا ہے، اسے کھانا دیتا ہے، اس کے لیے نعمتیں فراہم کرتا ہے، اور پھر میں فرعون سے لڑتا ہوں، فرعون کے مقابلے میں کھڑا ہوں، تو خدا نے آواز دی، موسیٰ، تمہیں فرعون نظر آتا ہے اور دشمن، مجھے ایک لب نظر آتا ہے اور بھوک سے تڑپتا ہوا ایک معدہ، ایک پیٹ، ایک محتاج اور ایک پریشان حال انسان نظر آتا ہے، جب میں سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے تو میں پھر کیسے منع کروں؟ مسلمانوں اور انسانوں کو بھی ایسے ہو جانا چاہیے۔ اس کے بعد لوگ جوگ در جوگ گئے، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا۔ یہ ماہ مبارک، عام مہینوں میں آپ ممکن ہے دو چار آدمی جو خیر ہیں، جو نیک ہیں، وہ یہ قدم کو آگے بڑھائیں، لیکن عام طریقے سے ہر انسان اپنی بساط پر مدد نہیں کرتا، لیکن ماہ رمضان انسان کو اس حقیقی امر کی طرف لے جاتا ہے جو اس کے لفظ کے اندر پوشیدہ، انسان یعنی انس یعنی محبت، پیار، آپس میں مل بانٹ کے رہنا، ایثار، قربانی، وہ ماہ مبارک رمضان. اور یہ ایک جھلک ہے ماہ مبارک رمضان ہماری زندگی میں کہ 30 دن میں ہمیں اللہ اس عظیم مقصد تک پہنچاتا ہے. اگر ہم نے دستور الہی کو اپنے اوپر طے کر لیا اور یقین مان لیا کہ ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے تو ہمیشہ یہ جذبہ ہمارے اندر بیدار ہوگا. لہذا ابتداء جذبہ انسانیت ماہ مبارک رمضان ہے. یہ ہے الہی طریقہ ہے غریبوں اور پریشانوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا.
بہت شکریہ مولانا صاحب. گفتگو انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، مبتلات روزہ میں سے وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان میں سے ایک خدا، پیغمبر اور ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جھوٹ باندھنا ہے. اگر کوئی انسان عمدن خدا، پیغمبر یا ائمہ ہدا علیہ السلام سے جھوٹ باندھے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لہٰذا اگر انسان اپنے کلام کے ذریعے یا لکھنے کے ذریعے یا حتیٰ اشارے کے ذریعے یا اس طرح کی دوسری چیزیں جیسے آج کل ایس ایم ایس ہے، ای میل ہے، فیس بک ہے، اس چیز کے ذریعے اگر خدا نخواستہ کوئی جھوٹ خدا کی طرف نسبت دے یا پیغمبر یا ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لہٰذا اس حوالے سے فقہا فرماتے ہیں اگر آپ کوئی روایت نقل کرنا چاہتے ہیں اور اس روایت کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ آیا یہ روایت صحیح ہے یا غیر صحیح ہے تو کہتے ہیں کہ ضرور اس کتاب کا حوالہ دیجئے یا اس راوی کا حوالہ دیجئے جس سے آپ نقل کرنا چاہتے ہیں، اپنی طرف سے یا اپنی طرف نسبت دے کے اس کو نقل نہ کریں تاکہ آپ کا روزہ باطل نہ ہو جائے. اسی طرح انسان جو ہے اگر عمدن پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یا خدا پر یا ائمہ پر جھوٹ باندھے اور فوراً کہے کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، توبہ بھی کر لے، پھر بھی فقہا کہتے ہیں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. جھوٹ بولا ہے، بولنے کے بعد پشیمان ہوتا ہے اور فوراً کہتا ہے نہیں میں نے جھوٹ بولا تھا، توبہ بھی کیا تھا، تو ٹھیک ہے اس کا گناہ بخش دیا جائے گا توبہ کی وجہ سے، لیکن فقہا کہتے ہیں اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لہٰذا انسان کو ماہ رمضان میں اس حوالے سے بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا چاہیے کہ کون سی آیت کس انداز میں وہ پڑھنا چاہتا ہے. اگر کسی عربی جو روایت ہے اس کے آیت ہونے یا روایت ہونے کا یقین نہیں ہوتا ہے تو وہ اسی انداز میں، شک کے انداز میں پڑھے کہ یہ روایت ہے یا آیت ہے. ورنہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آیات اور روایت کو سمجھے، اس میں تشخیص دے، چونکہ قرآن جو قرآن ہماری کتاب ہدایت ہے اس سے آشنائی ہمارے لیے ضروری ہے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ روزے کے عالم میں اپنے خدا، پیغمبر اور ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ دے، چونکہ دیکھیں جب انسان جھوٹ کی نسبت دے تو اس پہ پوری دین کی بنا رہ جاتی ہے، پوری دین کی بنیاد جو ہے اس پہ کھڑی ہو سکتی ہے. لہٰذا فقہا نے بھی فرمایا اور روایات کے اندر بھی ہے کہ انسان اپنی سمجھی ہوئی بات کو خدا، پیغمبر یا ائمہ کی طرف نسبت نہ دے. ہاں ایک انسان تحقیق کرتا ہے، عالم ہے، مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد اس استدلال کے ذریعے اس کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ یہ بات وہی بات ہے جو خدا کہنا چاہتا ہے، وہی بات ہے جو پیغمبر کہنا چاہتا تھا، یہ وہی بات ہے جسے ائمہ معصومین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے، مستند روایت ہے اور اس کا سلسلہ سند بھی صحیح ہے، تو اس کو نقل کرنے میں کوئی عیب اور حرج نہیں ہے، اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اسی طرح بعض معصورات دعائیں جو مفاتیح الجنان یا دوسرے کتب ادعیہ میں ہیں ان کو رجاءً فقہا کہتے ہیں اگر پڑھے تو روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. اگرچہ ان دعاؤں کے بارے میں بعض دعائیں ایسی ہوں جس کی سند پوری طریقے سے بعض افراد نہیں سمجھ پاتے ہیں جو اس فیلڈ میں نہیں ہیں، جو سند شناسی نہیں جانتے، لیکن وہ رجاءً انشاءاللہ یہ جو دعا یہاں پہ اس کتاب میں نقل ہوئی ہے وہ ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام سے ہوگی، رجاءً اس دعا کو پڑھے تو وہ صحیح ہے اور بارگاہ ازدی میں قبول ہے، نہ فقط اس کا روزہ باطل نہیں بلکہ کہ اس کا ثواب بھی دیا جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی ناظرین، خوش آمدید پروگرام مہمان خدا میں. کم اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ماہ مبارک رمضان کا مہینہ برکتوں رحمتوں کا، جو کہ ہمارے اندر بہت ساری صفات پیدا کرتا ہے جو ہمیں کمال تک لے کے جاتی ہے. ان میں سے ایک صفت مساوات اور ہمدردی ہے. جی مان صاحب، بہت بہترین گفتگو کی اور یقیناً ہمارے ناظرین نے ان سے بہت فائدہ اور ان تک یہ مفہوم بھی پہنچ چکا ہوگا. میں چاہوں گا آخری پیغام اس مہینے میں اس موضوع سے متعلق کیا ہو سکتا ہے؟
آخری پیغام یہی ہے کہ جب ماہ مبارک رمضان ہم کو مساوات اور برادری اور ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، تو جب بھی یہ ہاتھ کسی کی مساعدت اور مدد کے لیے بڑھے تو یہ خیال دل میں رہے کہ یہ کسی کے اوپر احسان اور منت اور جتانے والی سوچ کے ساتھ یہ کام نہ کریں. جس طریقے سے خدا نے ہم کو محتاج پا کر ہماری مدد کی، ہم اسی جذبے کے ساتھ دوسروں تک اس ایڈ کو، اس مدد کو، اس کمک کو پہنچائیں اور لینے والے کا شکریہ ادا کریں، لینے والے سے شکریہ کی امید نہ رکھیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ماہ مبارک رمضان میں اگر آپ کسی کے ساتھ نیک کام کرنا چاہیں یا کسی کی مدد کرنا چاہیں، کسی بھوکے کو سہارا دینا چاہیں، تو وہ ذلت اور شرم سے آپ کے پاس نہ آئے، بلکہ اس سوچ کے ساتھ آئے کہ اس مہینے میں امیر و غریب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم سب کے سب بندے خدا ہیں. جیسے کہ حضور سرور کائنات یا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے کہ فقیر نے آپ سے سوال کیا تو آپ نے فقیر سے کہا اچھا میں دیتا ہوں. اندر گھر کے اندر تشریف لے گئے، اس کے بعد اپنی ابا کے اندر اچھا خاصا پیسہ، کہتے ہیں 500 دینار یا 400 دینار جمع کیا اور باہر ہاتھ نکالا اور کہا یہ لے لے. اس نے کہا کہ آپ فرزند رسول باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ کم ہے، اس لیے مجھے شرم آ رہی تھی. لیکن امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ اس کے چہرے پر ذلت سوال نہ دیکھ سکیں، یعنی مانگنے کی شرماہٹ اور شرمندگی نہ دیکھ سکیں. دینے لینے والا خدا ہے، ہم تو دست واسطہ ہیں. فخر نہ ہو، امتنان و تشکر ہو.
بہت شکریہ مان صاحب کہ آپ اپنے اس قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر ہمارے درمیان میں آئے اور اتنی بہترین گفتگو کر جو ہے وہ ہمیں اس سے مستفید کیا. جی ناظرین، ماہ رمضان کے مہینے میں ہمیں اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے. جہاں ہم اپنے لیے اتنا کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اپنے لباس کا انتظام کرتے ہیں کہ عید آ رہی ہے، نئے کپڑے پہن رہے ہیں، وہاں پر ہمیں چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا سا ہم اپنی ذات سے باہر نکلیں. یقین جانیے وہ لذت جو کسی اور کو افطار کرانے میں، اور وہ بھی ایسے کو جو کہ ایک غریب ہو، جو کہ ایک فقیر ہو، اور ایک ایسے شخص کو لباس دینے میں کہ جو شاید یہ طاقت نہ رکھتا ہو، قدرت نہ رکھتا ہو لباس پہننے کی، اس میں آپ کو بہت زیادہ لذت ملے گی. اپنی زندگی میں اور اس ماہ مبارک مہینے میں روٹین بنائیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو افطار کرائی اور کتنے لوگوں کو لباس پہنایا. اسی پیغام کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.